چھوڑ دیا تو اسے نہیں دینا چاہیے. اگر میں اس سے التجا کروں کہ میں پیاس سے مر رہا ہوں اب مجھے دو کہ میں اب پیوں گا, وہ پھر مجھے پانی دے اور میں نہ پھر پیوں, پھر دوبارہ توڑ دوں, پھر پیاسا رہ جاؤں اور پھر التجا کروں کہ اب پھر پانی دے, تو سوچنے کی بات ہے کوئی کتنی دفعہ پانی دے گا؟ ایک دفعہ دے اور میں بہا دوں, نہ کہ بہایا نہیں ہے توڑ دیا اصلاً, دوسری دفعہ دے میں پھر پانی ضائع کروں اور پھر گلاس توڑوں, کتنی دفعہ دے؟ پروردگار نے 11 دفعہ نعمت امامت دی ہے, 11 مرتبہ وہ امام پر امام بھیجتا رہا اپنے خزانے قدرت سے, مخلوقات کی چنی ہوئی مخلوقات جن کے ذریعے سے مخلوقات کا سب کچھ قائم تھا ان کو بار بار ارسال کرتا رہا, اور ہم انسان نہ قدری کرتے رہے نہ شکری کرتے رہے, اور ہماری قدردانی نہ کرنے کی انتہا یہ تھی کہ ہم نے پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پانی کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن امامت کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی. مظلوم کر دیا, امامت انسانوں کے ہاتھوں مظلوم ہو گئی, اور تمام آئمہ اطہار علیہ السلام اس مظلومیت کے عالم میں زندگی گزارتے رہے کہ کہیں قلت عوان و انصار ہے اور کہیں قلت نہیں ہے, عدم عوان و انصار ہے, اصلا کوئی نصرت کرنے والا ہی نہیں ہے. یعنی اس سے بڑھ کر قدردانی نہ ہونے کی کیا انتہا ہوگی کہ ساتویں امام زندانوں میں رہے اور کوئی آزاد کرانے والا نہیں تھا, اس سے زیادہ بے قدری کیا ہوگی؟ اب پروردگار عالم کا ایک نظام ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ہماری مجموعی کفران نعمت پر, جو انسانوں نے یہ مجموعی کفران نعمت کی ہے اس کفران نعمت کے اوپر مسلسل آزماتا رہا آزماتا رہا, اور اب ایک قانون کے تحت غیبت کا دور ہے اور ہم غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں, اور اس غیبت کے دور میں انسان مختلف رویے دکھا رہے ہیں, مختلف بیہیویئرز دکھا رہے ہیں, کتنے انداز کے رویے ہیں, کتنے ہمارے رد عمل ہیں, اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ غیبت ختم ہو, فرزند امیر المومنین دوبارہ تشریف لائیں اس دنیا کے اوپر, انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فتح و نصرت کا پرچم لہرائے اس دنیا کے اندر, تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ چند نکات اس حوالے سے عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد مل کر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. چل فرق. یوں احساس ہوتا ہے جیسے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ہم غیبت کی تکلیف کو احساس کریں. بعض اوقات انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن کسی مشکل کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم مصیبت میں ہیں. کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم کسی ریگستان میں جاتے ہیں, صحرا میں جاتے ہیں, وہاں کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو دور دراز کسی علاقے میں بیٹھا ہوا ہے, شاید 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور پانی ہے, پینے کا پانی لینے کے لیے 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور جاتا ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ایسی جگہ پہ بیٹھے کیوں جہاں تم اتنی سخت مصیبت میں ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے یہ مصیبت احساس نہیں ہوتی, میری زندگی ایسی گزری ہے, میرے اجداد بھی یہیں پہ تھے, میں بھی یہیں پر ہوں, مجھے اس مصیبت کا کوئی احساس نہیں ہوا ہے. اچھا, ہم اس مصیبت کو سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی مشکل ہے چونکہ ہم اس مشکل میں نہیں تھے. مجھے جو سب سے بڑا خطرہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم لوگ غیبت کے عادی ہو گئے, ہم لوگ غیبت کے عادی ہو گئے, یعنی ہم نے ہمیشہ سے غیبت کو دیکھا ہے, ہم نعمت امامت سے محروم رہے ہیں اور اب ہم یہ سوچنے لگے ہیں جیسے کائنات ہے ہی ایسی, یہ ہے ایسی نہیں ہے, یہ سزا ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اچھا, اب ایک اور مشکل یہ ہو گئی کہ خدا متعال نے اس سزا کے ذریعے سے لوگوں کو جگانا تھا, یعنی ہونا یہ تھا کہ ان کے اوپر غیبت آئے, غیبت کے نتیجے میں مشکلات آئیں گی, مشکلات مصائب پریشانیاں, اور ان مشکلات اور پریشانیوں کے نتیجے میں یہ جاگیں گے کہ ہمیں غیبت نہیں چاہیے, ہمیں امام کی ضرورت ہے, ہمیں امامت کی ضرورت ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مشکل اس وقت بن جاتی ہے کہ لوگ پریشانیاں دیکھتے ہیں، مشکلات دیکھتے ہیں، تمام تر ان مصائب کو سمجھتے ہیں، اب بھی نہیں جانتے کہ جانا کس سمت ہے، اب بھی احساس نہیں کرتے. اب ہم سے زیادہ کون اس مشکل کو سمجھے گا جو کراچی میں رہنے والے ہیں. ایک ایک رات میں 30-30 آدمیوں کی لاشیں بوریوں میں بند ملے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارا حل کہاں ہے. اس سے زیادہ پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں ہم اس کے حل کو کہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور جو خدا نے حل دیا ہے اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. دنیا ہمارے سامنے ہے اس وقت. آج سے ہم کہیں 40-50 سال پہلے ہوتے تو شاید ہمارے ذہن میں آتا کہ مادہ پرستی حل ہے، کمیونزم حل ہے، کیپیٹلزم حل ہے، یا مثال کے طور پر سیاسی میدان کے اندر ڈیموکریسی حل ہے، یا اس طرح کی چیزوں کو ہم سوچ رہے ہوتے. کیونکہ ظاہر ہے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے ان نظریات کا دور دورہ تھا، یہ دنیا کے کامیاب ترین نظریات تھے. آج کی دنیا میں کوئی معمولی سا بھی دنیا کی خبر رکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ مادہ پرستی حل نہیں ہے، مادہ پرست نظام ڈوب گئے ہیں. پہلے کمیونزم کو لوگوں نے حل سمجھا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. بقول آیت اللہ خمینی کے، اس کی تو اب ہڈیوں کی بھی چرچرانے کی آواز نہیں آتی. پھر لوگوں نے مادہ پرستی میں کمیونزم کے مقابلے میں کیپیٹلزم کو حل سمجھا تھا. دنیا کے سامنے ہے اس وقت. جو دنیا کے کامیاب ترین کیپیٹلسٹ سسٹمز تھے وہ سب کے سب کولیپس کر گئے ہیں، ان میں کچھ نہیں بچا ہے. عملاً یہ سب کے سب بینکرپٹ ہو چکے ہیں اپنی ہی ڈیفینیشنز کے تحت، لیکن لے کے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اس بہترین نظام کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور دعویٰ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس نظام ہے. تعجب اس بات کے اوپر ہے. ہم ایک طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا، کہ ان کے پانچویں فرزند نے فرمایا مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. ان کے فرزند نے دعویٰ کیا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ان تمام باتوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نظام ہمارے پاس ہے، دنیا کو دینے کے لیے حل ہمارے پاس ہے، وہ جو انسانیت کو جہاں پہنچنا ہے وہ ہمیں پتا ہے کہاں پہنچنا ہے، اس کے باوجود طاقت نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کہہ سکیں کہ یہاں پہنچنا ہے. یہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب دنیا کے سارے نظام کولیپس کرتے ہیں تو لوگوں کے اندر نئے نظام کے لیے ایک ڈیمانڈ بنتی ہے. کم از کم 500 سال کے بعد یہ صورتحال آئی ہے جس میں اس وقت ہم کھڑے ہیں. اگر تھوڑا سا کوئی دنیا کی ہسٹری کو دیکھے تو 500 سال پہلے رینیسانس کے موقع پر ایسی ایک صورتحال بنی تھی جب دنیا کے پرانے سارے نظام کولیپس کر گئے تھے، اور 17th century کے شروع میں 16th century کے اینڈ میں یہ صورتحال بنی تھی کہ لوگ نئے نظام کو ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور اس موقع پر کیپیٹلزم نے بڑھ کر اور سوشل لبرلزم نے بڑھ کر ایک نعرہ لگایا اور دنیا کی مختلف حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں لیا. آج 500 سال کے بعد تقریباً ہم اس جگہ کے اوپر پہنچے ہیں کہ دنیا کے سارے نظام شکست خوردہ ہیں. دنیا تھک چکی ہے اس وقت. اس وقت بہترین موقع ہے کہ ہم امامت کے نام پر جو بہترین نظام دے سکتے تھے وہ نظام دے دیتے. صرف ایک مشکل تھی ہمارے پاس، اور وہ یہ کہ اگر ہمارے اندر وہ نظام ہوتا تو ہم دیتے. مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے. اب اس کی کیا تشریح ہے؟ اس کی تشریح بہت واضح ہے. اگر ہماری زندگی کو ان حصوں کو سمیت جو ہم نہیں جانتے ایک دوسرے کی زندگی سے، اگر کوئی دیکھے تو وہ ہمیں امامت سے نزدیک پائے گا یا مغربی دنیا سے زیادہ نزدیک پائے گا؟ کس دنیا سے زیادہ نزدیک پائے گا؟ یعنی اگر ہمارے رہن سہن، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو، ہمارے طرز معاشرت کو، معیشت کو، سیاست کو، ان سب کو دیکھے تو واضح طور پر ہمیں امامت سے نزدیک نہیں پائے گا. جب ہم خود امامت سے نزدیک نہیں ہوں گے تو دنیا کے سامنے کیا پیش کریں گے کہ یہ امامت نے دیا ہے حل؟ دنیا کا واضح جواب ہوگا کہ اگر امامت کا دیا ہوا حل اتنا ہی مفید تھا تو آپ نے خود کیوں نہیں اختیار کیا؟ اب اگر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر مادہ پرست مغربی نظام کی تمام تصویریں جھلک رہی ہوں, میرے اور آپ کے چہروں سے لے کر لباس سے لے کر طرز زندگی تک سب کے اوپر مغرب کی چھاپ لگی ہوئی ہو, مادہ پرست نظام کی چھاپ, کوئی مغرب کا مطلب صرف جغرافیہ نہ لے کے میں جغرافیہ کی مخالفت کیوں کروں گا, اگر ہماری زندگی پہ شروع سے آخر تک مادہ پرستی نظر آ رہی ہو اور ہم کہیں کہ ہم باب العلم کا نظام لانے والے ہیں, کوئی کام سے قبول کرے گا؟ اس کا صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ ہم خود امیر المومنین کے نظام کو سمجھتے ہوئے اس نظام کو جتنا ممکن ہے اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کریں. جب ہم نافذ کر چکے ہوں گے ہماری ندا میں بھی طاقت ہوگی, ہماری آواز کے اندر تاثیر ہوگی, اور جب تک ہم نے اس کام کو نہیں کیا ہم لوگوں کے سامنے صرف کہہ رہے ہوں گے, ہماری بات میں اثر نہیں ہوگا. اب اس موقع پر ماشاءاللہ آپ امیر المومنین کے نام پر یہاں تشریف فرمائیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخلصین جو ان کے غم کے موقع کے اوپر تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے, امیر المومنین کے نام کو بلند کرنے کے لیے جس کو دبانے کی کوشش کی گئی, جس کو مٹانے کی کوشش کی گئی, آپ اور میں اپنے زندگی کا ایک مقصد سمجھتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے پرچم کو سر بلند رکھیں, اور خدا ہم سب کو امیر المومنین کی اس محبت میں جزائے خیر نصیب کرے انشاءاللہ. اسی محبت کا اگلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان کی محبت میں آگے بڑھتے ہوئے ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرتے. اور عزیزان محترم, آپ الحمدللہ دنیا کے بعض علوم کے اندر مجھ جیسے سے کہیں زیادہ مہارت رکھتے ہیں, اور آپ بہت آسانی سے سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اس دنیا کے اندر سب سے اہم دلیل کسی بھی نظام کی کامیابی کی پروڈکٹیوٹی ہے, ایفیشنسی. اگر کوئی نظام اپنے آپ کو 10 فلسفے کی کتابیں لکھ کر ثابت کر سکتا ہوتا تو دنیا کے بہت سارے نظام اس کام کو کر لیتے. آج کی دنیا میں فلسفے اور اس کی کتابوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو سکتی ہیں, لیکن نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو پہلی چیز چاہیے وہ اس کی ایفیشنسی ہے, پروڈکٹیوٹی. کیا دے گا وہ نظام سب سے پہلے یہ ثابت کرنا. آپ فرمائیں کہ ہمارے پاس باب العلم کا علم ہے, آپ فرمائیں ہمارے پاس زمین و آسمان کا علم ہے, پوری کائنات ہماری مٹھی میں ہے, یہ بات آپ سے کم سنی جائے گی. سب سے پہلے جو بات آپ سے پوچھی جائے گی وہ یہ کہ اس علم نے آپ کو اب تک کیا دیا ہے, یہ ثابت کریں آپ. جس دن آپ یہ ثابت کر سکے کہ اس علم نے ہماری زندگی میں یہ مثبت تبدیلی دی ہے, اس کے بعد آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا خود بخود اسی کے اوپر آئے گی. یہ دنیا طلب بھی ہو تو اس کو دنیا طلبی کے اندر اہل بیت کے سامنے جھکنا ہے, آخرت طلب بن گئے تو پھر تو یقیناً اہل بیت کے سامنے جھکنا ہے. انہوں نے ان کو دنیا بھی چاہیے تو اہل بیت کے سامنے آنا ہے, لیکن اس وقت جب میں اور آپ ثابت کر سکیں گے. اگر میں اور آپ اپنی زندگی سے ثابت کر لیتے کہ تمہاری زندگی میں سکون کم ہے ہمارے پاس سکون زیادہ ہے, حتیٰ میں نے سکون کی مثال دی, مادیات کی مثال نہ دی, کہ میں کہوں کہ فرض کریں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم مادیات کی جنگ میں ان سے نہیں جیت سکتے, جس کا میں مخالف ہوں, ہم یقیناً مادیات کی جنگ میں بھی ان سے جیت سکتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی کی مثال دیتا کہ ہم کہیں کہ ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ان سے نہیں جیت سکتے, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر ہم اہل بیت کی فکر پر عمل کریں ہم یقیناً ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ان کو ہرا دیں گے. اگر ان دونوں میں بھی نہ جیت سکتے ہوتے کم سے کم سکون میں تو جیت لینا چاہیے تھا ہمیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے, کم سے کم اس میں تو جیت جانا چاہیے تھا. اگر ہم اس میں بھی نہ جیت سکیں اب کس بنیاد پر دنیا کو اہل بیت کی طرف بلائیں گے, کس بنیاد پر لوگوں کو دعوت دیں گے؟ اور خدا نہ کرے اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہونے کے ناطے اپنی دعوت کو ختم کر دیں تو پھر ہمارا وجود ختم ہے, پھر آپ کے اور میرے چوراہوں کے اوپر اور بازاروں کے اوپر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اصل شیعت کی بنیاد دعوت کے اوپر ہے کہ لوگوں کو فکر کی دعوت دے, لوگوں کو عقیدے اور عمل کی دعوت دے. ورنہ آپ تصور فرمائیے ہم جلوس لے کر بازاروں میں کیوں جاتے ہیں, ہم مجمع عام کے اندر غم کیوں مناتے ہیں, اگر یہ فکر نہ ہوتی کہ ہم پوری دنیا کو اہل بیت کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو کیوں ایسا نہیں ہے کہ گھروں کے اندر بیٹھ جاتے پھر نعوذ باللہ؟ پھر تو آپ اور میں آج کی شب جیسے ہم گھر میں بیٹھ جاتے، دو گھنٹہ مصائب اپنے سنتے اور رو لیتے، ہمیں ہمارے دین نے قبول نہیں کیا، ہمارے دین نے ہمیں دعوت دی کہ جب تم خوشی منانے لگو اور جب تم غم منانے لگو تو منظر عام کے اوپر آؤ. کیوں ہم سے کہا کہ سیاہ لباس پہنو؟ کیوں ہم سے کہا کہ جلوس اور عزا لے کر بازاروں کے اندر جاؤ تاکہ سب کو دعوت دو، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، اہل بیت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ؟ اور جیسے ہی آپ کہتے ہیں مثلا آپ 21 رمضان کو لے کر اپنے جلوس کو لے کر آگے بڑھیں گے، پوری دنیا آپ سے سوال کرے گی کہ بھائی آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ فرمائیں گے کہ ہمارے مولا کی شہادت کی تاریخ ہے اور ہم شہادت کی مناسبت سے باہر آئے. جیسے ہی آپ فرماتے ہیں ہمارے امام ہمارے مولا، ان کا ایک پیغام ہوگا، جب آپ پیغام کی بات کریں گے آپ کو پیغام دینا پڑے گا، آپ اس پیغام کو دینے کی کوشش کریں گے، آپ کے پاس ہوگا تو دیں گے. لہذا عزیزان محترم، ایسے موقع پر جب آپ یہاں تشریف فرمائیں، دو تین کام کیے جا سکتے ہیں. ایک کام تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ میں آپ کے سامنے فضائل بیان کروں، آپ ان فضائل کو سنیں، اور ان فضائل کو سننے کے بعد جس عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ان فضائل کو سنیں اور اس فضائل کو سنتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر اس کی مناسبت سے تبدیلی لے کر آئیں. ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں دنیا ہے محتاج اس وقت، لیکن ہمارے پاس پیغام ہونا چاہیے. اب اس پیغام کو کہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر بار کے اندر جائے، ہماری زندگی ذاتی زندگیوں کو جا کر دیکھنے کی کوشش کرے، اس میں امیر المومنین کی فکر نظر نہیں آ رہی ہے. ہم کہاں سے اس کام کو شروع کریں؟ چند نکات سمجھ میں آتے ہیں. آپ سے انتہائی ملتمسانہ مؤدبانہ درخواست ہے، کم از کم غور ضرور کیجئے گا. پہلا مرحلہ کسی بھی فکر کو رد کرنے اور قبول کرنے میں فکر کرنا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کر لیجئے کہ آیا اس طرح سے چلنا صحیح ہے یا ہمیں کسی اور راستے کے اوپر چلنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اس وقت جو ہمارے سامنے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے مقابلے میں دسیوں فکریں موجود ہیں، بظاہر کامیاب بھی ہیں ان ناکامیوں سے ہٹ کے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ختم ہو گئی ہیں. کھوکھلے افکار تھے، 15-20 سال 30 سال 40 سال چلنا ممکن ہے لیکن پوری انسانیت اس پہ چلے ناممکن ہے. اب تقریباً اختتام پر ہیں لیکن بہرحال بظاہر کامیاب ہیں، دنیا میں طلب بھی ہے اس کی. اب ایک رویہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ان تمام افکار سے جو اہل بیت نے ہمیں دیے تھے کسی نہ کسی بہانے سے دستبردار ہو کر ان افکار کی طرف منتقل ہو گئے جو ہمیں دوسری دنیا سے مل رہے تھے. آہستہ آہستہ منتقل ہوئے. کم ترین کی مثال دوں تو لباس ہے. لباس میں غیر محسوس طریقے سے ہماری تبدیلیاں واقع ہو گئیں. ٹھیک ہے، لباس کو ایسی چیز نہیں تھی جس کے اوپر ہم حرام اور حلال کا لیبل لگائیں. کوئی انسان قمیض شلوار پہنے یا شرٹ پہنے یا عربی لباس پہنے، اس میں حرام اور حلال کی کوئی مشکل نہیں ہے. رنگ کون سا رنگ ہو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ کس رنگ کا پہنے، اس میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. جب تک قانون کے مطابق شہرت کا لباس نہ بنے، یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں کہ کیا پہنا ہوا، اس وقت تک کوئی مشکل نہیں ہے. صاحب زبان تبدیل ہو گئی، پہلے کسی اور مادری زبان کے اوپر تھے، آہستہ آہستہ مادری زبان ہاتھ سے نکل گئی. چلیے اسلام کے اندر زبان کی بھی ایسی کوئی قید نہیں ہے. کوئی قوم اردو بولے، سندھی بولے، پشتو بولے، انگریزی بولے، اس میں اسلام کے اندر کوئی قید نہیں ہے. جو مرضی بولے، مادری زبان تبدیل کرنا چاہتا ہے تبدیل کر لے، اس میں بھی کوئی فکر نہیں ہے. لیکن کیا صرف لباس اور زبان ہے جو تبدیل ہوا ہے؟ اگر صرف لباس اور زبان تبدیل ہوئی ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اس کی تو اسلام کبھی بھی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن طرز زندگی تبدیل ہو جائے، بے حیائی حیا میں تبدیل ہو جائے، وہ جو چیز چند سال پہلے تک دنیا کے تمام سٹینڈرڈز میں بے حیائی تھی آج رسم و رواج بن جائے، آیا اس کو بھی کہوں کہ یہ تبدیلی صحیح ہے؟ اچھا اب ہمارا طریقہ کار کیا ہوا؟ وہ یہ کہ آہستہ آہستہ ہم نے ان بے حیائیوں کو سمجھتے ہوئے کہ یہ بے حیائی ہے کسی نہ کسی عذر اور بہانے سے تسلیم کر لیا، کسی کو ماڈرنائزیشن کے نام پہ تسلیم کر لیا، کسی کو گلوبلائزیشن کے نام پہ تقسیم کر لیا، تبدیل کر لیا، کبھی کسی چیز کو ہم نے کہا کہ یہ کلچرل انٹریکشن ہے پازیٹیوزم ہے اور اس کے تحت اس کو ہم نے قبول کر لیا، کبھی ہم نے اس کو جدید دور کی زندگی کے تقاضے بنا کر قبول کر لیا۔ جو کچھ عملاً ہوا وہ یہ کہ چند سال پہلے تک جو چیز شدت کی بے حیائی تھی اب رواج کے اندر تبدیل ہو گئی۔ چند سال پہلے تک اہل بیت کے ماننے والی کوئی خاتون تصور نہیں کر سکتی تھی کہ جس بے پردگی کا وہ 30 دن 60 دن رونا روئے خود اس بے پردگی کا نمونہ بنے، اب بن گئی۔ چند سال پہلے تک ہم بنی امیہ کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ بتاتے تھے کہ وہ اسلام کے شعائر، اسلام کے نعروں اور ظواہر کا احترام نہیں کرتے تھے، اب داخل ہو گئے زندگی کے اندر۔ ہمیں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، چند سال پہلے تک ہم اللہ کے رسول کی روایت بیان کرتے تھے کہ رومی جب داڑھیوں کے بغیر ان سے ملنے آئے تو اللہ کے رسول نے ملنے سے انکار کر دیا، رومن سے جن کا عرب ثقافت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اب رائج ہے، اب ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ غلط ہوا ہے، اتنا رائج ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں تو ہمیں خود عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، کیسے کہیں؟ چند سال پہلے تک جس پیسے کو ہم قطعاً سود کہتے تھے آج 10,000 لیبلز کے ساتھ جائز ہو چکا ہے۔ حد اور انتہا یہ ہے کہ کوئی آ کر ہم سے یہ کہتا ہے کہ کیا شراب کے حرام ہونے پر کوئی آیت ہے؟ اگر قطرہ دو قطرہ پیئے تو کیا برائی ہے؟ لندن کی کسی مولوی نے فتویٰ دیا کہ پی سکتے ہیں، حد نہیں ہے یہ؟ جمعے کی نماز کے بعد میرے جیسے آدمی کے پاس آ کر پوچھنے والوں کی تعداد کئی سے زیادہ ہے جو یہ پوچھیں کہ آیا شراب کی حرمت پہ کوئی دلیل ہے، آیا واقعاً قرآن کی آیت ہے کہ حرام ہے؟ آپ تصور فرما رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ اس کو چھوڑ دیجئے جو ہم پہلے کہتے تھے کہ میوزک اور فحشا اور فلاں فلاں، اب ہم یہاں پہنچ رہے ہیں کہ جن چیز کے بارے، جن امور کے بارے میں ہمارے مسلمات دین کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، اب یہ ہم شک میں مبتلا ہیں یا بغیر پوچھے اس کو استعمال کر چکے ہیں۔ مخالف طریقوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر چکے ہیں، ہماری محافل کے اندر کوئی جا کے دیکھ لے، کتنی ہی ایسی مجالس ہیں جن کی نظر اور نیاز میں میرے جیسا آدمی جانے سے کترا رہا ہے کیونکہ مکس گیدرنگ ہے، میں نہیں جا سکتا، شرعاً اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں، 7 محرم کی نظر ہے۔ کتنی ہی ایسی محافل ہیں جس میں جاتے وقت میرا دل گھبراتا ہے کہ مولا امیر المومنین ایک دسترخوان پہ 3 چیزیں رکھ کے دیکھ کر فرماتے ہیں تمہارے باپ نے 2 چیزوں سے زیادہ افطار نہیں کیا، کیسے اس دسترخوان پہ بیٹھوں؟ ہاں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، اہل بیت کی سیرت میں سے ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ اب کیا رہا ہے ہمارے پاس؟ اب اس صورت میں ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کا پیغام دنیا کو پہنچائیں گے، کس طاقت سے؟ اگر پیسے کی بلبوتے پر پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ سے زیادہ پیسے والا کفر ہے، اگر میڈیا کے بلبوتے پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ سے 10 گنا زیادہ چینلز ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر افرادی قوت پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کی تعداد پاکستان جیسے ملک میں بھی 25% سے زیادہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر تو نہ ہونے کے برابر پہ سمجھے جائیں گے، اگر شمشیر کی طاقت پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ سے زیادہ جسمانی طاقت رکھنے والا کفر ہے۔ ہم اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچائیں، ان میں سے کسی بنیادوں پہ نہیں پہنچا سکتے، ہم صرف ایک بنیاد پہ پہنچا سکتے تھے، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کو اختیار کرتے، اس تقوی اور پرہیزگاری کو لے کر جو عملی تقوی اور پرہیزگاری ہوتی، نہ کہ ریاکشن کے اندر۔ ایک تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ میں اپنے حجرے کے اندر چلا جاؤں، اپنے دروازے کو بند کر لوں، اس کو تقوی اور پرہیزگاری کہوں. یہ تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، یہ گوشہ نشینی ہے. تقوی پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو لیں، اس کے اوپر بغیر کسی کمپرومائز کے معاشرے کے اندر تشریف فرما رہے ہیں، اور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے میری اور آپ کی زندگی کے لیے اصول طے کیے ہیں ان کے تحت زندگی گزاریں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگر ہم یہ کام کرتے ہم پوری دنیا کو پیغام دینے کے قابل ہوتے. اب جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اور میں ایسے کسی موقع پر جو شہادت کے شمع ہیں، ہم اہل بیت کے نام پر موجود ہیں، اپنی کمی اور کوتاہی کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں ہم میں کمی ہے، ہم میں کوتاہی ہے. چند پوائنٹس کا اپنی زندگی سے انتخاب کرنے جو آپ یقین سے سمجھتے ہوں یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے. مشکل باتیں نہ کروں آپ کے سامنے، مولا کا اسٹینڈرڈ اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر اپنے کسی ماننے والے کو کسی ظالم کے برابر میں بھی بیٹھا دیکھتے تھے تو قبول نہیں کرتے تھے. میں ان بہت پیچیدہ باتوں کا تو تذکرہ ہی نہ کروں کہ ہم میں سے بعض افراد نہ صرف ظالموں کے برابر میں بیٹھے ہیں بلکہ ان کے برابر میں بیٹھنے پہ فخر بھی محسوس کر رہے ہیں. ان باتوں کو تو میں چھوڑ ہی دوں کہ ایک طرف سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں اولاد امیر المومنین تشریف لائیں گے، یملؤ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل انصاف سے بھریں گے، اور جس رات اس بات کو کہیں اگلے دن اس کے بالکل مخالف کسی ظالم کے دربار میں پہنچ کر فخر کریں کہ ہم اس ظالم کے چاہنے والے ہیں. آغا ذرا سا رکیے گا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
یہ اپنی محبت میں یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. خدا ان کی محبت میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
سادہ ترین کام جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں سے کچھ ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جن کے بارے میں مجھے اور آپ کو یقین ہے یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے، ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. آج شب شہادت کی اس مناسبت سے آپ یہاں تشریف فرمائیں، ہم میں سے کوئی چاہے کم عمر کا ہو چاہے زیادہ عمر کا ہو کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ اگلے سال بھی یہاں ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا. چاہے کسی کی عمر کم ہو چاہے کسی کی عمر زیادہ ہو، ہم کیوں اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیں؟ خدا نے ہمیں مولا کے نام پر اس فرض عزا پر بیٹھنا نصیب کر دیا ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک موقع ہے امیر المومنین کی سیرت سے قریب ہونے کا، اپنی زندگی میں سے ایک دو یا چند ایسی چیزوں کا انتخاب کروں جس کا مجھے قطعاً پتہ ہے یہ مولا امیر المومنین کو پسند نہیں ہے، ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کروں. میں کسی کے لیے معین نہیں کر سکتا کہ کس چیز کا انتخاب کریں. میں اپنے نقائص کو جانتا ہوں، آپ اپنے نقائص اور عیوب کو جانتے ہیں، لہذا ہم مثال میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پر کس نقص کا مقابلہ کیا جائے. لیکن صرف ایک فکر وہ یہ کہ میں یہ دیکھوں میری زندگی میں سے کون سی چیز ایسی ہوگی جو میرے مولا کو قطعاً پسند نہیں ہوگی کہ میرے اندر ہو. آپ کوئی ایک چیز لے لیجئے. ایسان محترم، مولا امیر المومنین کی سمت بڑھنے کا راستہ بہت طولانی ہے، وہ کمال کا محور ہیں، وہ کمال مطلق کی مطلق نشانی ہے، ان کا راستہ بہت طویل ہے. اگر ہم ہر سال بھی ان کی تعلیمات کے ایک کمال کو لے کر چلیں تو ہمیں ہزاروں سال کی زندگی چاہیے ان کے کمالات کو سمجھنے کے لیے. لیکن اس موقع کو کیوں ہاتھ سے جانے دیں؟ اپنے ایک نقص کا مقابلہ کر لیجئے جو آپ کو پتا ہے یہ امیر المومنین کو پسند نہیں ہے، اس کو ختم کر لیجئے. اور ایک خوبی جس کا آپ کو پتہ ہے یہ امیر المومنین کو پسند ہے اور میرے اندر نہیں ہے, ایک نقص, ایک کمی جس کا آپ کو پتہ ہے یہ کمی ہے اور میرے اندر ہے, یہ مولا امیر المومنین کو پسند نہیں ہے. اب صرف آسانی کی خاطر مولا کو پسند نہیں ہے کوئی فحشا میں مبتلا ہو کسی بھی قسم کے, اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری زندگی میں کہیں سے بھی کہیں تک کوئی فحشا کا عنصر ہے یہ امیر المومنین کو پسند نہیں ہے, اس کو زندگی سے ختم ہونا چاہیے. آگا ہمارے پاس طے شدہ روایات موجود ہیں کہ امیر المومنین اس کے اوپر تعزیر کرتے تھے, اگر کسی جوان کو بے مقصد چوراہے کے اوپر بیٹھا دیکھتے تھے تعزیر کرتے تھے, کوڑا مارتے تھے اسے کہ خدا نے تمہیں مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے, تم اپنی زندگی کو فحشا میں ضائع کرو یہ خدا کو قبول نہیں ہے. آپ اپنی زندگی سے کسی ایک غلطی کا ازالہ کر لیجئے اور کوئی ایک خوبی جو آپ کو پتا ہو یہ امیر المومنین کو پسند ہے اس کو انتخاب کر لیجئے, اس کو لے کر آگے بڑھ جائیے. اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں یہ در کریم ہے, یہ در بہت کریم ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جس کے سامنے معمولی سا بھی عذر پیش کیا جائے تو فوراً معاف کر دیتا ہے, یہ در کریم ہے. آج کی شب مولا امیر المومنین کی مظلومیت کی شب ہے, خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت کی شب ہے, دشمنوں نے ان کا دل دکھایا ہے, آپ ان کے دل کو ٹھنڈا کر دیجئے. مجھے 26 سال ہو گئے میں دینی طالب علم ہوں, 27 سال, اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی ایک مولا امیر المومنین کا چاہنے والا یہاں موجود ہو کہ جو اپنی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے مولا امیر المومنین سے عہد کرے ان کا دل خوش ہوگا, قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. اگر کوئی مولا امیر المومنین کا چاہنے والا یہاں پر ہو اور آج کی شب ان سے عہد کرے کہ مولا آپ کے نام پر کسی ایک اچھائی کو جو آپ پسند کرتے تھے اپنی زندگی میں لاؤں گا, میں قسم کھا رہا ہوں بیوی کا دل خوش کرے گا. صرف ایک التجا کروں گا, دشمن نے اس مظلوم خاندان کو بہت رلایا ہے, آپ نہ رلائیے گا, ان کی مظلومیت بہت زیادہ ہے. اگر پوری کائنات ساری عمر روتی رہے سیدہ کو لگنے والے ایک تماشے پر تو بخدا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر ساری کائنات روتی رہے امیر المومنین کی گلی میں رسی بندھنے پر اور مدینے کی گلیوں میں گھمائے جانے پر, حق ادا نہیں ہو سکے گا. امیر المومنین تنہا ہے. امیر المومنین کی تنہائی کے بارے میں ایک روایت, عجیب روایت ہے, رسول خدا کی وفات ہوئی ہے, دنیا نے اہل بیت کو تنہا کر دیا ہے, امیر المومنین ایک موقع پر سیدہ سے فرماتے ہیں, کہتے ہیں اے بنت رسول اب یہ تنہائی ہے کہ علی سلام کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا. فرماتے ہیں میں سلام کرتا ہوں کوئی مجھے جواب نہیں دیتا ہے, یہ امیر المومنین کی تنہائی ہے. وہ جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول پکارتے تھے برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ, پورا کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر سے لانے جا رہا ہے, آج اس کا یہ عالم ہے کہ اپنی زوجہ کو پٹرا دیکھی اور کچھ نہ کر سکے. مجھے نہیں معلوم مولا کی مظلومیت کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی روایت موجود ہو, اپنے طور پہ یہ سمجھ پایا ہوں اس سے بڑھ کر مظلومیت کچھ نہیں ہے. چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں, مولا امیر المومنین برابر سے گزرتے ہیں, کہتے ہیں ابو الحسن آپ تشریف لائیے اور ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. مولا تشریف فرما ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہماری گفتگو اس بات پر ہے کہ انسان کی مظلومیت کیا ہے. کوئی کہتا ہے مظلومیت یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے, کوئی کہتا ہے مظلومیت یہ ہے کہ دشمن تم پہ حملہ کرے اور تمہارے پاس آوان و انصار نہ ہو. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, اچانک ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ ابو الحسن آپ بتائیے مظلومیت کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم روایت میں لکھا ہے مولا نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی جاسوس نہ ہو, اس کے بعد فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے. تو خدا عزیزان محترم اس سے بڑھ کر مظلومیت کوئی سمجھ میں نہیں آتی. اور مولا امیر المومنین نے گویا جملات کو سہل کر کے ادا فرمایا ہے, ورنہ حقیقتا فرما رہے ہیں کوئی اللہ کے رسول کی بیٹی کو مارے تو کچھ نہ کر سکو, کوئی حسنین کی ماں کو مارے اور تو کچھ نہ کر سکو. یہ مولا امیر المومنین کی مظلومیت ہے. آج وہ مظلوم امام دنیا سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہوا ہے, آج وہ مظلوم امام تیار ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. گویا پوری دنیا تیاری کر رہی ہے کہ امیر المومنین نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, لقاء اللہ کی سمت بڑھنا ہے. مولا امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما ہوئے ہیں, وہ ضرب کاری لگی ہے, اس ضرب کے پیچھے بھی عجیب راز ہے. وہ ضرب جس کے لگتے ہی مولا نے فرمایا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس ضرب میں بھی راز ہونا چاہیے. ایک موقع پر سید الشہداء تشریف فرما تھے, مولا امیر المومنین امام حسن مجتبی عبداللہ بن عباس یہ سب کے سب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے. واپس آتے ہوئے ایک میدان میں پہنچتے ہیں, گویا امیر المومنین تھوڑی سی دیر کے لیے اس میدان میں آرام کر لیتے ہیں, آرام فرماتے ہیں. اچانک آنکھ کھلتی ہے اور فرماتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. عبداللہ بن عباس پوچھتے ہیں مولا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا, انا للہ کیوں پڑھا؟ فرمایا ابن عباس میں نے دیکھا جیسے یہ میدان خون کا دریا بنا ہوا ہے, میرا حسین ڈوب رہا ہے. وہ مدد کو پکار رہا ہے اور کوئی اس کو جواب نہیں دیتا ہے. سید الشہداء کا سر اقدس خنجر سے قطع ہوا, امام حسن مصطفیٰ زہر جفا سے شہید ہوئے. بولا امیر المومنین نے دونوں مصیبتوں کو اپنے اوپر تحمل کیا, انہوں نے شمشیر کی ضرب بھی اٹھائی, انہوں نے زہر جفا کو بھی سہ لیا. گویا اپنے بیٹوں کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو گئے. ضرب لگ گئی, امیر المومنین مسجد کے اندر ہیں, ان کی داڑھی خضاب ہو گئی جس کا وعدہ دیتے آ رہے تھے. اس موقع پر امام حسنین تشریف لائے, اپنے والد گرامی کو سنبھالنے کی کوشش کی. اب ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس, نافلہ ختم ہو چکی ہے, واجب نماز انجام پانی ہے, امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے. امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ سے کہتے ہیں بیٹا آپ امامت کیجئے. امام حسن مصطفیٰ امامت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے امیر المومنین ہے. اللہ جانتا ہے یہ روایت کیسی روایت ہے. فرمایا امیر المومنین نماز پڑھتے تھے, کبھی دائیں پہلو پہ جھکتے تھے, کبھی بائیں پہلو پہ جھکتے تھے. یہ شیر خدا حیدر کرار ہے, آج اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے آئے ہیں, اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. بس نماز ختم ہوئی, لوگ نزدیک آئے, امام مصطفیٰ نے بلند آواز میں گویا لوگوں کو سنانے کے لیے پوچھا بابا کس نے آپ کے سر پہ ضرب لگائی؟ مولا نے فرمایا ابن ملجم نے. اس کے بعد ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا, مسجد کوفہ کے مختلف باب بنے ہوئے ہیں, باب کندہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس دروازے سے میرا قاتل ابھی لایا جائے گا, تم کہاں کہیں مت جاؤ, یہیں سے میرا قاتل لایا جائے گا. بس تھوڑی سی دیر گزری, ابن ملجم کو سامنے سے لایا گیا, اس کو باندھ دیا گیا تھا. آگے حذیفہ شمشیر نکالے ہوئے چل رہے تھے کہ ابھی اس کی گردن قطع کر دی جائے, امیر المومنین کے سامنے لایا گیا. یہ امام اہل کرامت ہے, یہ امام اہل رحم ہے. فرمایا اے لوگوں میرے قاتل سے سوائے ایک ضرب کے کوئی بدلہ نہ لینا, اس کا جسم پامال نہ کرنا. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ کسی لاشے کو پامال نہ کیا جائے. اے عزیزو امام حسین کا لاشا، سید الشہداء کا لاشا، امیر المومنین اس ضرب کاری میں یاد دلا رہے ہیں، ارے لاش پامال نہ کرنا، قاتل کا لاشا بھی پامال نہ کرنا، مظلوم کا لاشا پامال ہوا ہے۔ امیر المومنین اپنے دشمن کی طرف دیکھتے ہیں، بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے ابن مجرم کیا میں تیرے لیے برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی ناانصافی کی تھی؟ کیا میں نے تیرا کوئی حق مارا تھا؟ کیا میں نے تجھے دوسروں سے زیادہ نہیں نوازا تھا؟ کچھ نہ کہہ سکا، زبان سے بس ایک آئے کریمہ جاری ہوئی، آیا اس کو بچا سکتے ہو جو خود آگ میں کود رہا ہو؟ یہ آگ میں کود گیا، یہ بدترین خلائق میں تبدیل ہو گیا۔ بس ایک موقع آیا، امیر المومنین کو ان کے گھر کی طرف لے جایا جانے لگا۔ عزیزو میں نہیں جانتا امیر المومنین کو آیا ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر گئے ہوں گے یا کس عالم میں لے کر گئے ہوں گے، بس اتنا معلوم ہے امام حسنین ساتھ ہوں گے، امام حسنین ساتھ ہیں۔ اب ایک روایت، معروف روایت جو علماء پڑھا کرتے ہیں، گھر کے نزدیک پہنچے، امام حسنین نے سنبھالا ہوا تھا، دوسرے اصحاب بھی ساتھ تھے۔ امام حسنین کو فرمایا اے شہزادہ سے کہو یہ سب لوگ چلے جائیں۔ اب یہ سب لوگ چلے جائیں، تمام اصحاب کو دور بھیج دیا۔ کسی نے پوچھا مولا اس غربت کے عالم میں ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو ہمارا گھر نزدیک آئے گا، ارے ام کلثوم اور زینب رو رہی ہوں گی، ان کے لیے کی آواز نہ آئے۔ اے عزیزو کیا میں یاد دلاؤں کوفہ کا بازار آئے گا؟ یہی کوفہ ہے، اسی کا بازار ہوگا۔ بس امام حسنین کو لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں، ارے اپنے باپ کو سنبھالا ہوا ہے، ایک شہزادے نے ایک طرف سے، دوسرے شہزادے نے دوسری طرف سے، گھر کے اور نزدیک آئے۔ اب گویا شہزادوں کو فرمایا اپنے باپ کو اس کے اپنے قدموں پر کھڑا کرو، میں نہیں چاہتا میری زینب دوسروں کے سہارے دیکھے۔ بس عمر اللہ سوچو زینب تلہ زینب یہاں پر ہے، سید الشہداء کتر میں چوری چلی۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جنہوں نے امیر المومنین پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے اولاد سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، جنہوں نے سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا ان کی نسلوں کو منقطع فرما۔ اے پاک پروردگار فرزند زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری جانوں کو ان کے قدموں پہ نثار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔